الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. پچھلے جمعے بھی گزشتہ جمعے اسی آیت کے اوپر بات ہوئی تھی، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری انسان کی بشری بیماریوں کا اور گناہوں کے بہت سے گناہوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، لہذا اسی لیے اس جمعے کو بھی یہی آیت میں نے دوبارہ تلاوت کی، تاکہ جو ہمارے اندر گناہ ہیں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تمہارے نفسوں پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی ہمیشہ دیکھ بھال کرو، اپنے نفسوں کو ہمیشہ دیکھتے رہو، کہیں تمہارے دل کے اندر ریا نہ آ جائے، کہیں تمہارے دل کے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں تمہارے دل کے اندر حسد نہ آ جائے، کہیں تمہارے دل کے اندر بغض نہ آ جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو تباہ کر دینے والی ہیں. دادا نے ارشاد فرمایا کہ گاڑی کتنی بھی اچھی ہو، کتنی مہنگی گاڑی ہو، لیکن اگر ڈرائیور اس کا اچھا نہیں ہے، جس کا بریک کے اوپر پاؤں صحیح طریقے سے رکھنے کا اس کو طریقہ نہ آتا ہو، تو فرمایا اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جب تک اس کو راستہ سیدھا ملے گا تو وہ سیدھا چلے گا، لیکن جہاں چوک اور چوراہا آئے گا، فرمایا بریک نہیں لگا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ایکسیڈنٹ لازم ہے. تو فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اپنی بیماریوں کی طرف متوجہ رہو، جو بیماریاں ہیں اللہ والوں کو بتا کر اس کا علاج لیتے رہو. انسان معمولی آج کل جیسے موسم ہے، کسی کو بخار چل رہا ہے، کسی کو نزلہ چل رہا ہے، تو آدمی کیا سوچتا ہے، فوراً جاتا ہے، جا کر کے ڈاکٹر سے نزلے کی دوائی لے آیا، پھر بخار کی دوائی لے آیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جان پیاری ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے اپنے ایمان کے اوپر بھی نظر رکھو، اپنے ایمان کے اوپر بھی نظر رکھو. کوئی بھی بیماری ہو، فوراً اپنے شیخ کو مطلع کرو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے. شیخ علاج بتائے گا، اس کا علاج بتانے سے انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا عطا فرمائیں گے. بھئی بچے اپنے پاس رکھ لیں، پھر بیان کے بعد دے دیا کریں اکٹھی. بڑے پا آپ ادھر آ جائیں اس طرف، بڑے پا آپ اس طرف آ جائیں. میرے بڑے ابا بھی ہیں، میرے سسر بھی ہندوستان سے تشریف لائے. تو انسان اپنے نفس کا جب تک خیال نہیں کرے گا، اپنے نفس کے اوپر نظر نہیں رکھے گا، اس وقت تک کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر دل کے اندر معمولی سا عجب و کبر آ گیا تو گیا انسان، ہلاک ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا شخص ہے؟ فرمایا نہیں. اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، جا سمندر کے اندر، سمندر کے کنارے فلا جگہ جب پہنچے گا، وہاں تجھے میرا ایک بندہ ملے گا جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہے کہ آپ جائیے سمندر کے کنارے، وہاں ایک شخص آپ کو ملے گا وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ تشریف لے گئے, دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے منہ چھپا کر کے, پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہارا نام موسیٰ ہے. کہا جی. فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن علم تکوینی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا. فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام خضر ہے, حضرت خضر علیہ السلام. تو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر پر چلیں, لیکن کہ جو کام بھی میں کروں اس کام کے بارے میں آپ کبھی سوال مت کیجیے گا مجھ سے, صبر کیجیے گا. لیکن نبی کا کمال کیا تھا؟ نبی کا درجہ کہ نبی کا کام ہے کہ کوئی نکیر ہو رہی ہو تو اس کے اوپر روک ٹوک کرنا نبوت کا درجہ تھا, اور صبر سکھانا یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے تھا. لہذا کشتی روکی, ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے. جب سوار ہوئے تو سوار ہونے کے بعد جب کچھ دور کشتی چلی تو چلنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا جو تختہ تھا وہ اٹھا کے توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا کہ ہمیں اس بیچارے نے جو کشتی چلانے والا ہے اس نے ہمیں مفت کے اندر بٹھایا اور آپ نے اسی کا نقصان کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ صبر نہیں کر سکتا تو. فرمایا اچھا اب نہیں بولوں گا, اب آپ کی جو جی چاہے آپ کریں. فرمایا اچھا چلو. کچھ دور اور گئے, وہاں کشتی سے اترے. کشتی سے اترنے کے بعد ایک شہر سے جا رہے تھے, ایک شہر کے پاس گئے, وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہماری خدمت کرو. انہوں نے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر غصہ بھی ایسے ہی تھا. فرمایا جا ہم بھی نہیں دیکھتے تمہاری طرف, آ گئے شہر سے باہر. حضرت خضر علیہ السلام نے نکلتے ہوا دیکھا کہ ایک دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جب سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو انہوں نے کھانا نہیں دیا, دوسرا آپ ان کی دیوار بھی سیدھی کر رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ صبر کرو, صبر کے ساتھ چلو. پہلے کا جواب دادا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ تختہ اکھڑا تھا تو اس کا جواب یہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ جس راستے سے یہ کشتی گزرے گی اس راستے میں جو بادشاہ ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ جو نئی کشتی دیکھتا ہے اس کو ہڑپ لیتا ہے, مطلب ہمارے یہاں کے حکمران جیسے تھے. کہ جو نئی چیز دیکھی اس کو ہڑپ لیا. تو کہا میں نے اس لیے اس کو عیبدار بنا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل آ جائے اس کے اوپر اور وہ اس کشتی کو بھی ضبط کر لے. اور جو دیوار ٹیڑھی تھی اس کو سیدھا کیا. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ جو دیوار ٹیڑھی تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا کیا تھا, خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے باپ کی نسبت سے اس کو سیدھا کیا, ان کے باپ کی نسبت سے اس کو سیدھا کیا. تو دادا حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پہلا باپ نہیں تھا. وَكَانَ أَبُو لَهُ تَاسِعٌ, یہ ان کا نواں باپ تھا جس کی نسبت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا. تو فرمایا کہ جو اللہ کے نیک ولی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اللہ تعالیٰ بھی نسبت کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نسبت کا خیال رکھتے ہیں. ابھی ایک ساتھی نے کہا کہ جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں مزارات کے اوپر اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے. تو عرس اور یہ تمام چیزیں ناجائز ہے یہ, کیونکہ اگر عرس منایا جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مناتے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی عرس نہیں منایا. یا جا کر قبروں سے مانگنا کہ ہمیں اولاد دے دے, ان کے وسیلے سے مانگنا تو جائز ہے لیکن اس قبر والے سے مانگنا یہ ناجائز ہے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہے پیر و پیمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے مانگتا ہے تو اولیاء سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے آپ, نہیں اوپر بھی اللہ نیچے بھی اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایک وسیلہ بنایا ہے. کیا مطلب, آج جتنے مزارات آپ دیکھ لیں, جتنے مزارات ہیں ان جتنے اولیاء اللہ اس کے اندر مدفون ہیں, ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں, ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں, انہوں نے خود کبھی وہ کام نہیں کیا جو کام آج ان کی قبروں کے اوپر ہو رہا ہے. لوگ سجدے کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. آج شرک بدعت ضلالت گمراہی ہر وہ کام وہاں ہو رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. سجدہ کیا جا رہا ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بولو بھائی, غیر اللہ کو سجدہ کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ لوگ سجدے کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں قبر کا. ارے طواف اللہ کے گھر کا ہے, طواف ہے کسی بزرگ ہستی, کتنی بزرگ ہستی ہو اس کی, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا ثواب جائز نہیں ہے تو پھر بزرگ کوئی بزرگ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو اس کی قبر کا ثواب کیسے جائز ہوگا؟ لیکن کیا ہے, آج لوگ کم علمی کی وجہ سے, اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنی پیٹ کے لیے ایک مزار بنا دیا. مزار بنانے کے بعد وہاں پر خود کیا ولی بن کر کے بیٹھ گئے. اب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا, چڑھاوے چڑھنا شروع ہو گئے, تو اب مال آ رہا ہے, اب جو کرے جو جس کا جو جی چاہے کرے, کوئی پھول لا کر کے ڈال رہا ہے. پھول ڈالنے پر بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قبر کے اوپر پھول ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ اس تک کھول دیں گے. بھائی القبر روضۃ من ریاض الجنہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اگر وہ نیک عمل کر کے گیا تو اس کے لیے تو جنت کا دروازہ کھل گیا. اور جنت کے اندر جو پھول ہیں اس کی جو خوشبو ہے وہ دنیا میں مل سکتی ہے, ملے گی دنیا کے اندر, تو اس کو جنت کی خوشبو مل رہی ہے, پھر بھی کیا کہتے ہیں نہیں نہیں گلاب کی پتی چھڑکنا یہ ضروری ہے. ارے یہ بدعت کہاں سے آئی, قبر کے اندر آپ کے گلاب ڈال رہے ہیں. اللہ کے بندے اگر اس کا عمل نیک ہے تو اس کو آپ کے گلاب کی ضرورت نہیں, اس کو آپ کے پھولوں کی ضرورت نہیں, اور اگر وہ بدعمل ہے تو آپ کے گلاب کے پھول اور آپ کے گلاب سے اس کو خوشبو آنے والی نہیں ہے. کتنا بھی اس کے اوپر آپ کے گلاب ڈال دے, کتنے بھی گلاب کی پتیاں اس کے اوپر ڈال دے, لیکن وہ اگر اس کو نافرمان ہو کر کے گیا دنیا سے, کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر کے گیا, تو اس کو کوئی گلاب کی پتی کام نہیں دے گی. بس اپنے دل سے نکال لیا کہ نہیں ڈال دینی چاہیے. بعض لوگ قبر کے اوپر کیا کرتے ہیں, جب جا رہے ہیں نکلنے لگتے ہیں تو ایک ٹہنی توڑ کر کے سب وہ اس کے اوپر گاڑ دیتے ہیں. بھائی یہ کیوں ڈالی, یہ ٹہنی کیوں لگائی, کہتے ہیں سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. اللہ کے بندے حدیث پوری سمجھ یا کسی عالم سے پوچھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی چلا دی گئی کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, وہ ایک ٹہنی توڑی اور وہ اس قبر کے اوپر لگا دی اور فرمایا جب تک یہ سر سبز ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر دیں گے. تو کیا ہمیں علم ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ پھر بدگمانی کیوں کرتے ہو بھائی؟ ارے نیک گمان رکھو. کیا نیک گمان رکھو؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے, اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. دعا مانگ کر کے جاتے ہو, وہاں تو نبی کا معاملہ تھا, آج امتی اس کے اندر لگ گیا, آج اس کو معمول بنا لیا گیا. اور جو نہ مانے, جو نہ بنائے, جو نہ ڈنڈی نہ لگائے, جو گلاب کے پھول نہ چھڑکے, جو آپ کے گلاب نہ چھڑکے, کیا کہتے ہیں, ارے یہ تو جاہل و وہابی, یہ کیسا ہے؟ جنازہ جا رہا ہے اس کے آگے آگے قرآن لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے جس شخص نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا, آج اس کے مرنے کے بعد قرآن آگے لے کر کے چلو گے تو قرآن کیا فائدہ دے گا؟ زندگی کے اندر جس نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا, قرآن سے محبت نہیں کی, قرآن کو پڑھا نہیں, قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا, اب مرنے کے بعد اس کے جنازے کے آگے آ کے قرآن لے کر کے جا رہے ہیں, کس لیے؟ ارے یہ شفاعت کرائے گا. یہ شفاعت اس کی کرائے گا جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے, یہ شفاعت اس کی کرائے گا جو اس سے محبت کرتا ہے, یہ شفاعت اس کی کرائے گا جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے. جس نے عمل ہی نہیں کیا زندگی بھر, آپ کیا سمجھتے ہیں ارے تھوڑے سے اس کے اندر کیا ہوگا, سب کام ہو جائے گا؟ ایسی ایسی بدعات ہمارے معاشرے کے اندر جنم پا چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کہ انسان کوئی مر گیا, کسی مدرسے میں گئے, ارے مولانا صاحب ذرا 10 بچے دیے گا. بھائی کیا کرنے, کیا کرنے, ہمارے انتقال ہو گیا ہے, وہ یہ بچے جا کر قرآن پڑھیں گے اور اس کو بخش دیں گے. تو اللہ کے بندے تیرا باپ مرا ہے, تیرا بھائی مرا ہے, تو خود کیوں نہیں پڑھتا قرآن؟ جواب ہے بھائی خود پڑھو. اور اگر نہیں آتا آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہو, ایک رکو پڑھو گے. دیکھو جب آپ کا والد بیمار ہوتا ہے تو آپ جا کر کے کسی اور سے جو درد آپ کو ہوگا وہ دوسرے کو ہوگا؟ بولو بھائی, والد ہے, بھائی ہے, یا کوئی اور رشتے دار ہے اعزہ اقربا میں سے, اگر وہ بیمار ہو گیا تو جو درد آپ کو ہے وہ درد کسی اور کو ہوگا؟ تو دوسرے کا ایک قرآن پڑھ دینا اور آپ کا ایک رکوع پڑھ دینا اس کے لیے بہت اونچا درجہ ہے. کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو تو آپ لالچ دے کر کے لائے کہ مولانا میں اس کو کھانا بھی کھلاؤں گا اور بریانی کی دیگ بھی پکا کر کے کھلاؤں گا اور کچھ نقد بھی دوں گا, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی انگلیاں پھیرتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے, اس نے بھی انگلی میری قرآن اس بند کیے چھپایا اور چل دیا. کہا جس کا باپ ہے اس کو فکر نہیں تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا باپ ہے اس کو فکر کرنے کی, اس کو فکر نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ نیا گھر لے لیا, اب گھر لینے کے بعد کیا کہتے ہیں, مولانا ذرا سے بچے مل جائیں گے, بھائی کیا کرو گے, ذرا قرآن خوانی کرانی ہے, ذرا سے قرآن خوانی کرانی ہے. اب قرآن خوانی کروا لی, اب اسی گھر کے اندر ٹی وی بھی چل رہا ہے, اسی گھر کے اندر بے پردگی بھی ہو رہی ہے, اسی گھر کے اندر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے. سود کے اوپر حاصل کیا گیا گھر, اس کے اندر 1,00,000 قرآن پڑھ لیا جائے تو بھی اس کی نحوست نہیں جائے گی. آج کیا کیا گیا, قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذلک اس طرح بنا لیا گیا, جب مکانات بناتے تو کیا کہتے ہیں, ارے وہ ڈرم کرائے کے اوپر لے آؤ جب کام ہو جائے گا واپس کر دینا, وہ تختے کرائے پر لے آؤ جب کام ہو جائے تو واپس کر دینا. آج نعوذ باللہ من ذلک امت نے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیا.
یہ خود پڑھنے کی چیز تھی. اگر خود اسی لیے دادا کیا فرماتے ہیں، دادا نے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو 10 منٹ کسی قاری کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ، روزانہ 10 منٹ پڑھو. فرمایا 1 مہینے کے اندر تمہارا قرآن صحیح ہو جائے گا. جب قرآن صحیح ہو جائے گا پھر جب کوئی مرے گا، جب کوئی اپنا جائے گا تو پھر خود قرآن پڑھو. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جب مردہ بھر جائے تو مرنے کے بعد جب سب لوگ چلے جائیں تو اس کا جو قریبی عزیز ہے، چند قریبی عزیزوں کو چاہیے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو جائے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے اور قرآن کریم پڑھتے رہے کہ اللہ اس کی منزلیں آگے آنے والی آسان فرما. آج کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے قریبی عزیز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ذرا آپ دعا کرا دیجیے. وہ دعا ہو گئی، اب سب سے پہلے کون نکلے گا؟ جو قریبی ہے وہ سب سے پہلے نکلے گا. کیا حال ہوگا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. آج بھاگ رہے ہیں اس قبرستان سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن اسی کے اندر لٹاؤں گا تمہیں، ایک دن اسی کی طرف لوٹا رہے ہو گے. پھر بھاگ نہیں سکو گے، پھر بھاگ نہیں سکے گا انسان. لہذا اسی دنیا کے اندر کم سے کم دوستو قرآن کریم کی تصحیح تو کر لے، اتنا تو کر لے کہ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو، اپنے عیدا اقربا کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، تمام انبیاء کو، تمام صالحین کو. دادا نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، فرمایا صبح شام کے جو معمولات ہیں، فرمایا جو میں پڑھتا ہوں، فرمایا اس کا ثواب میں اپنے والدین کو، اپنے شیخ کو، جتنے اولیاء ہیں ان کو، جتنے انبیاء ہیں ان کو، جتنے غوث و قطب ابدال ہیں ان کو، تمام کے نام کے کہہ دیتا ہوں کہ اللہ اس کا ثواب ان سب کو پہنچا دے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اگر روزانہ کسی شخص کو ہدیہ دے رہے ہیں، روزانہ 10 روپے ہدیہ دے رہے ہیں، تو وہ شخص اور اس نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ نے بھی اس کو نہیں دیکھا، آپ ڈاک کے ذریعے اس کو ہدیہ بھجوا دیتے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے یار یہ کون بندہ ہے جو مجھے ہدیہ بھجواتا ہے. ایک دفعہ مولانا یونس پٹیل صاحب جن کا انتقال ہو گیا ساؤتھ افریقہ ڈربن کے اندر، دادا کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ یونین کے سفر میں دادا سے فرمایا کہ خواب دیکھا، اور فرمایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم اختر سے جا کر کے کہو کہ جو چیز وہ مجھے ہدیہ بھیجتا تھا روزانہ، آج کل اس نے وہ ہدیہ بھیجنا کیوں بند کر دیا. جو ہدیہ وہ مجھے روزانہ بھیجتا تھا وہ ہدیہ بھیجنا کیوں بند کر دیا. موریشس کا سفر تھا، تو دادا نے فرمایا کہ میرا معمول یہ رہا ہے، فرمایا کہ اس سفر کے اندر اتنا زیادہ میں مشغول تھا کہ میں بھول گیا تھا. فرمایا ورنہ میرا معمول یہ تھا کہ میں کوئی بھی بیان کرتا تو یہ دعا کرتا کہ اللہ اس بیان سے جس شخص کو ہدایت مل جائے، یا اللہ یہ سب کا اداریہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دیجئے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ نہیں پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولانا یونس پٹیل صاحب جو جن کا انتقال کہاں ہوا، مکہ المکرمہ کے اندر جنت المالا کے اندر تدفین ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آ کر کے بیٹھے، زمزم پیا، زمزم پینے کے بعد تھوڑی کہا کہ اپنے بیٹے سے میرے دل میں ذرا سی تکلیف ہے. بیٹے نے کہا میں ابھی ایمبولینس بلاتا ہوں. اتنی دیر میں وہی لیٹے لیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے. طواف کیا، زمزم پیا، اللہ تعالیٰ نے کس پاکیزہ حالت کے اندر اٹھایا. تو دوستو کم سے کم اتنا تو قرآن کریم ہمیں آنا چاہیے، اتنا تو قرآن آئے کہ اپنے پیاروں کو ہم بخش سکیں، دوسروں کی محتاجی نہ ہو. آج ہم اتنا بھی قرآن نہیں صحیح پڑھ سکتے اور پڑھنا نہیں چاہتے. دنیا کے معاملات ہو تو سب سے آگے، مشورہ دینا ہو تو سب سے آگے، دنیا کا لین دین ہو تو سب سے آگے، دنیا کے معاملات کرنے ہو، حساب و کتاب کرنا ہو تو ذہن اتنا تیز چلتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو انسان کا ذہن کہاں رہ جاتا ہے؟ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کیا اگر کوئی شیخ الحدیث بھی آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے جاؤ جا کر نورانی قاعدہ درست کرو اپنا، جب تک تمہارا قرآن درست نہیں ہے، جب تک تمہارا قرآن درست نہیں ہے تم کیا کرو گے؟ لہذا سب سے پہلے حضرت صفیہ قرآن کراتے تھے، فرماتے تھے اگر قرآن صحیح ہوگا تو الحانی سے پڑھو گے، محبت سے پڑھو گے، اور جب محبت سے پڑھو گے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے محبت بڑھے گی، اور جب اللہ سے محبت بڑھے گی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اصل دنیا کے اندر آنے کا مقصد انسان کا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث آئے، دادا تشریف لے گئے، حضرت کے ہاتھ چلا لگانے، دادا سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مقصد جاؤ جا کر بچے جہاں نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں جا کر کے وہاں نورانی قاعدہ درست کرو اپنا۔ حالانکہ دادا نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، میرا تو نورانی قاعدہ نہیں قرآن کریم بھی درست ہے۔ فرمایا حضرت آپ کا حکم ہے، ابھی چلا گیا۔ ایک دن حضرت کچھ تفصیل کر رہے تھے طلبہ کے اندر، چھوٹے بچوں کے اندر ٹافی وغیرہ تقسیم کر رہے تھے تو دادا بھی لائن کے اندر لگ کر آ گئے، دادا بھی لائن میں لگ کر کے آ گئے تو حضرت نے فرمایا آپ کیوں آئے؟ فرمایا حضرت آپ نے ہی تو بھیجا بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تو جب ان کو ملے گا تو میں کیوں محروم رہا ہوں؟ تو حضرت ہنسنے لگے۔ تو دوستو یہ ہے چیز، اصل چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو مٹانا۔ جس نے اپنے آپ کو مٹایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو مٹایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ بلندی عطا فرمائی۔ ومن تکبر ودعہ اللہ، اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو ذلیل و رسوا فرمایا۔ مٹانا کیا ہے؟ یہ ہمارے اکابرین سے سیکھے انسان۔ ہمارے اکابرین نے اپنے آپ کو کس طرح مٹایا؟ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ اتنے بڑے شخصیت تھے، راستے میں سے جا رہے تھے، جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، بھئی یہ جو جگہ خالی ہے بیچ میں پہلے اس کو پر کر لو۔ نور محمد صاحب تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں۔ جب جگہ ہو تو آگے ہو جانا چاہیے، کیا ہے اور اس کے اندر نیت کیا کرنی چاہیے کہ اللہ جو بات ہے دین کی وہ میرے دل کے اندر اتار دے۔ جب حرص اور لالچ ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاملہ بھی نیت کے مطابق کرتے ہیں۔ جو انسان حرص اور سما کرتا ہے کہ میرے اندر دین آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاملہ بھی اس کے ساتھ وہی فرماتے ہیں۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو فافسحوا، فوراً اپنی مجلس کے اندر کشادگی پیدا کر دو۔ دادا نے اس کی تشریح کیا فرمائی؟ فرمایا جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ جگہ پیدا کرو، تو فرمایا اپنی جگہ سے ہلو پھر وہیں بیٹھ جاؤ۔ فرمایا ثواب اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی جگہ سے ہلو ہل کے پھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے کہ جگہ نہیں تھی پھر بھی میرا بندہ ہلا۔ آگے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تفسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری کل لیے خوشحالی پیدا فرما دیں گے، یعنی جتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے تمہارے لیے راستے نکال دیں گے۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑے میاں بوڑھے ضعیف ایک لکڑی کا گٹھر رکھا ہوا ہے، لکڑی کا گٹھر رکھا ہوا ہے اور اٹھا نہیں پا رہے۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے چچا یہ میں آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ کہا بیٹا جزاک اللہ، آج کل کے اس دور کے اندر کہاں ایسے لوگ ہیں, آج کل کے اس دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں؟ حضرت نے گٹر اٹھایا, سر پر رکھا اور چل پڑے. تو آگے جا کر کے اس بوڑھے نے کہا کہ سنا ہے کہ یہاں گنگوہ کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ عبد القدوس. ارے بھائی کیا اللہ کے ولی ہیں وہ کہ سارے ہندوستان کے اندر ان کے نام کا ڈنکا پٹتا ہے. حضرت نے فرمایا جی ہوں گے کوئی نہ کوئی, میں نہیں ہوں گے کوئی نہ کوئی. یہ کہہ کر چپ چاپ چلتے رہے راستے پر. جب گھر گاؤں کے قریب پہنچے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ظالم ارے تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ کہا یہ وزن کس سے اٹھوایا؟ کہا ارے میں کھڑا تھا راستے کے اندر, یہ آ گئے اٹھا کر. انہوں نے کہا کہ میں اٹھا لوں, میں نے اٹھوا لیا. کہا جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. کہا حضرت آج تک تو سنا تھا, آج دیکھ بھی لیا. آج تک تو سنا تھا, آج دیکھ بھی لیا. اور عجیب معاملہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیل گاڑی پر جا رہے ہیں, اچانک ڈاکوؤں نے روک لیا, چوروں نے روک لیا اور کہا کہ جتنا سونا اور زیورات ہیں وہ سب کا سب ہمارے حوالے کر دو. حضرت نے فرمایا کہ میں ایک ایک چیز حوالے کر دوں گا, لیکن میرے گھر والوں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, آپ عورتوں کے سامنے نہیں جائیں گے, میں خود لا کر کے آپ کو دے دوں گا. حضرت گئے وہاں, عورتوں سے سارا زیور لیا, لے کر کے آئے اور لا کر کے ان ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دیا. دے کر کے حضرت آگے چل پڑے تو پیچھے سے کسی بچی کے ہنسنے کی آواز آئی. تو حضرت نے پوچھا تم کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے کہا میرے پاس ایک کان کی بالی تھی جو میں نے چھپا لی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا, جو میرے کان کی بالی بچ گئی. حضرت نے اسی وقت گاڑی رکوائی اور واپس مڑوائی. تو وہ ڈاکو تھے, وہ تو جا رہے تھے راستے سے, جب انہوں نے دیکھا کہ بیل گاڑی دوبارہ واپس آ رہی ہے تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ تیار ہو گئے. تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر کے کیا کہا؟ فرمایا میں حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ میرے گھر کی ایک بچی نے اپنی غیر ذمہ داری سے یہ کان کی بالی چھپا لی تھی, یہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارے آپ نام پوچھ کے کیا کریں گے, آپ کا جو کام تھا وہ ہو گیا. کہا نہیں آپ نام بتائیے. کہا میرا نام عبد القدوس ہے. فرمایا شیخ عبد القدوس گنگوہی؟ فرمایا جی. فرمایا عبد گنگوہ کے اندر ہے ایک ہی ایسا شخص ہے, گنگوہ میں ایسا ایک ہی شخص ہے کہ جو اپنی امانت کے اندر کبھی خیانت نہیں کر سکتا, جو زبان دے گا اس کو ضرور پورا کرے گا. تو دوستو یا ہمارے اکابرین یہ اللہ والے, انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری, کس طریقے سے کیا کیا, آج انہی کے مزارات پر آ کر کے, انہی کے مزارات کے اوپر بیٹھ کر کے کیا ہو رہا ہے؟ نشا بھی وہی ہو رہا ہے, چیس بھی وہی بک رہی ہے, ہیروئن بھی وہی بک رہی ہے, افیم بھی وہی بک رہی ہے, شرک بھی وہی ہو رہا ہے, لوگ غیر اللہ کو سجدہ بھی وہی ہو رہا ہے, اور لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے پتہ نہیں ہم کیا کر کے آ گئے. کبھی انہوں نے اللہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو یا ان کے احوال پڑھو, انہوں نے اپنی زندگی میں کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا؟ اگر سجدہ جائز ہوتا, جناب بھائی جو اوپر بچے بات کر رہے ہیں ان کو منع کر دیں, یا جو کھیل رہے ہیں ان کو بٹھا دیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دے دے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آج کھلے عام سجدہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے ہم تو سجدہ کر کے آئے, ہم تو زیارت کر کے آئے. اولیاء اللہ کی قبور کی زیارت جائز ہے, بہتر ہے, لیکن وہاں جا کر کے جہاں فسق و فجور ہو رہا ہو, جہاں شرک کیا جا رہا ہو, وہاں اگر دادا نے کیا فرمایا کہ حضرت حکیم عمر فرماتے تھے کہ اگر کہیں پر بارش ہو رہی ہے تو فرمایا وہاں نہانا کیا ہے بہتر ہے، لیکن فرمایا اولے پڑنے لگے تو وہاں سے بھاگ لو، اولے پڑنے لگے تو بھاگ لو. تو علی اللہ کی خبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کفر اور شرک کے وہاں پر اولے پڑنے لگے تو فرمایا وہاں سے بھاگ لو، اپنے ایمان کو بچاؤ. آج کیا یہ چیز عام ہے، سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ جہاد ہے، کچھ بھی نہیں، بس صرف کیا ہے قبر بنی ہوئی ہے، لوگ سجدہ جمع کر رہے ہیں، لوگ آ کر سجدہ کر رہے ہیں، کوئی تبرک کے طور پر پھول اٹھا کر کے لے جا رہا ہے، کوئی تبرک کے طور پر وہاں سے کچرا اٹھا کر کے لے جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے آ رہا ہے. اللہ کے بندو آخر کہاں گئی عقل، کہاں ہے انسان کی؟ یہ سارے وہ معاملات تھے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا، جو چیز اللہ سے مانگنے کی ہے وہ خیر اللہ سے مانگ رہا ہے، کہاں سے پورا ہوگا؟ تو بات چل رہی تھی کہ انسان ہر وقت اپنے نفس کی طرف نظر رکھے کہ کہیں اس کے اندر کوئی برائی نہ آ جائے. جب تک اپنے نفس کا انسان محاسبہ نہیں کرے گا اس وقت تک، حدیث پاک میں کیا آتا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوٹھا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم تمہارا صحیح ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا. خانخواہوں کے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے جسم کے اوپر بعد میں محنت کی، پہلے دل کے اوپر محنت کی، دعوت تھی، جب صحابہ آ گئے ایمان کے اوپر تو پھر اللہ کے پہلے ظاہر کے اوپر اللہ کے نبی نے محنت کی کہ اے صحابہ کیا کرو، قولوا لا الہ الا اللہ. آج لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا ظاہر سے کیا ہوتا ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، اصل تو باطن ہے، پہلے باطن بننا چاہیے پھر اس کے بعد ظاہر بنے گا. دوستو ظاہر پہلے باطن نہیں بنتا، پہلے ظاہر بنتا ہے. اگر باطن پہلے بننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ارشاد نہ فرماتے، وذروا ظاہر الاثم وباطنا، اے لوگوں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو. اور تو اللہ نے باطن کو کہاں فرمایا، دوسرے نمبر پر، اور ظاہر کو کہاں رکھا، پہلے نمبر کے اوپر. آئی لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں مولانا ظاہر کی کیا حیثیت ہے، اصل چیز تو باطن ہے. دادا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب ہم بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلے اس چیز کا ظاہر دیکھتے ہیں. پہلے فرمایا دیکھو، اگر آپ کسی نوجوان کی شادی ہو، فرمایا اس کو بتایا جائے کہ تمہارے لیے ایک رشتہ ہے، لڑکی آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن اس کا دل بہت اچھا ہے، تو فرمایا کوئی نوجوان شادی کرے گا؟ بولے بھائی کیوں بھائی، باتیں بھی اچھا ہونا چاہیے، باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کی کیا عقیدت ہے؟ پھر فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو، فرمایا پھل لینے کے لیے جاتے، فرمایا کیلا خریدنے کے لیے گئے، کتنے کا ہے، 50 روپے درجن، 40 روپے درجن، فرمایا اس کو اٹھا کر کے دیکھتے ہو کہ اس کیلے کا چھلکا صحیح ہے یا نہیں، اگر کیلے کا چھلکا کالا ہے تو اس کو کیا کرتے ہو، کہتے ہو یہ نہیں چاہیے، دوسرا اچھا والا دے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اس کا باطن بہت اچھا ہے، یہ اندر سے بہت میٹھا ہے. کہتا ہے جس کا ظاہر خراب ہو گیا یقیناً اس کا باطن بھی خراب ہے. لیتے ہیں آپ لوگے بھائی، کیوں نہیں لوگے، کیا کہو گے، ظاہر خراب ہے تو باطن کیسا اچھا ہوگا، پہلے ظاہر بنے گا پھر باطن بنے گا. آج اس کا الٹ معاملہ ہے، کیا کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، نہیں مولانا ظاہر کی کیا چیز ہے، ارے باطن بننا چاہیے انسان کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ اکرام جب تشریف لاتے کوئی سوال کرنے کے لیے تو اللہ تعالی نے کیا حکم نازل فرمایا 22ویں پارے کے اندر، فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ، اے صحابہ اگر تمہیں کسی امہات المؤمنین سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو تم کیا کرو، پردے کے پیچھے نہ پوچھو. اب کیا مطلب، کیا صحابہ نعوذ باللہ من ذلک صحابہ کا دل صحیح نہیں تھا؟ بولو بھائی، پاک صاحب تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ سے زیادہ مزکہ اور مصفہ اور مجلہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بعضے ایسے مسائل تھے، بعضے ایسے جیسے حیض کے مسائل، طہر کے مسائل، صحابہ یہ پوچھنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے. ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنی ازواج مطہرات تھی وہ بتا دیتی تھی ان مسئلوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ فقیر ہر ایک کو نہیں بناتے. یہ فقہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے. بھائی وہ اوپر کا بلب بند کر دے، زائد چل رہا ہے. امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، پردے سے آئی، آ کر ایک چھری اور ایک سیب لے کر کے آئی، حضرت کے سامنے رکھ دیا. حضرت نے اس سیب کو بیچ میں نکال دیا. اس عورت نے چھری اٹھائی اور سیب اٹھایا اور چلی گئی. جو طلبہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ عورت سوال لے کر کے آئی تھی، میں نے جواب دے دیا. فرمایا حضرت سوال، ایک لفظ بھی اس نے نہیں پوچھا، ایک لفظ اس نے زبان سے نہیں نکالا، اور ایک لفظ آپ نے جواب کا نہیں کہا، تو سوال اور جواب کہاں سے ہو گیا؟ فرمایا آپ کہ اللہ تعالیٰ فقہ اس کو عطا فرماتے ہیں. فقیہ واحد نشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان کے اوپر. فرمایا وہ عورت جو سیب لے کر آئی تھی سرخ رنگ کا، اس کا مطلب تھا کہ حضرت عورت دو حیضوں کے درمیان میں پاک کب ہوتی ہے؟ میں نے درمیان میں سے کاٹ دیا کہ دو خون کے درمیان جب سفیدی آ جائے تو پاک ہو جاتی ہے. دو خون کے درمیان جب سفیدی آ جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے. نہ کوئی سوال، نہ کوئی لفظ نکلا، نہ کچھ ہوا، سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی ہو گیا. یہ فقاہت کس سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آتا کیا تھا؟ احناف کا مسئلہ کیا ہے؟ احناف کا مسئلہ کیا ہے؟ کل 17 حدیثیں تو تھی جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا. کل نہیں بلکہ پرسوں ایک عالم آئے، مولا الیاس گھمن، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک دفعہ ایک غیر مقلد نے سوال کیا کہ رفع یدین آپ لوگ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رفع یدین ثابت کتنے صحابہ سے؟ انہوں نے کہا 70 صحابہ سے ثابت ہے. فرمایا اللہ کے نبی کے صحابہ کتنے تھے؟ کہا 124,000. فرمایا ایک کام کر، 70 تو رکھ لے، بقیہ میرے لیے چھوڑ دے. 70 صحابہ تو رکھ لے، جو رفع یدین کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے وہ میرے لیے چھوڑ دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ عطا فرمایا تھا، جو نظر عطا فرمائی تھی، جو دل عطا فرمایا تھا، اس کو انسان اگر چاند کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک کیا ہوتا ہے؟ واپس اپنے منہ کے اوپر آ جاتا ہے. لہذا کسی بزرگ کے اوپر، کسی اللہ کے ولی کے اوپر کبھی انگلی مت اٹھاؤ، کبھی ان کے عمل کے اوپر یہ مت کہو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. کیا عمل کیا پتا کہ ان کے سامنے کون سی دلیل ایسی ہو جس سے ان کا عمل جائز ہو اور ہم بدگمانی کر کے اپنے گلے کو خود بخود اپنے گلے میں جہنم کا پھندا بسا لے. اسی لیے بدگمانی حرام ہے. اسلام کے اندر جو بدگمانی حرام ہے اسی لیے حرام ہے کہ صحیح ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی دلیل ہو. ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو, لہذا بدگمانی نہ کرے. لیکن اگر اس کا عمل سمجھ میں نہیں آیا, حضرت حکیم الامت حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے میری خانقاہ میں صرف دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر ایک وہ شخص جس کا علم اتنا ہو کہ میرے ہر عمل کو اپنے علم کے مطابق وہ میچ کر لے کہ حضرت نے فلاں عمل جو کیا ہے یہ فلاں حدیث کے اندر موجود ہے, اس کے مطابق عمل کیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو فرمایا یا تو میرے عشق کے اندر پاگل ہو جائے, اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے, یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ حضرت اس چیز کی دلیل کیا ہے. فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ آیا تو فرمایا میری خانقاہ میں اس کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ والوں کے پاس جائے. تو کیا کرے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے. میرے شیخ فرماتے تھے اپنے علم کے اوپر ناز مت کرو, اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دو. اور پھر مثال دے دیتے حضرت عجیب اللہ اکبر, حضرت فرما دیتے کہ آپ کتنے عرصے سے, کسی کی عمر یہاں 30 سال ہے, کسی کی 40 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے. حضرت فرماتے تھے وہ 60 سال سے مسجد میں جا رہا ہے اور مسجد کی محراب میں ایک طرف اللہ جل جلالہ لکھا ہے, دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. فرمایا 60 سال سے دیکھ رہے ہو. کتنے سال سے؟ 60 سال سے دیکھ رہے ہو. فرمایا ایک شخص آپ کے ہاتھ میں قلم دیتا ہے کہ جیسا یہ لکھا ہے ویسا لکھ دو. لکھ سکتے ہیں؟ بولو بھائی. نہیں لکھ سکتے. فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا اب وہی شخص کیا کہتا ہے, چند لمحوں کے لیے اپنا ہاتھ کسی کاتب کے ہاتھ میں دے دے, اپنا ہاتھ کسی کاتب کے ہاتھ میں دے دے, چند لمحوں کے بعد کیا ہوگا, اس سے بہتر لکھنا آ جائے گا. فرمایا یہ تو دور کی بات ہے. فرمایا مٹھائی کی دکان پر جاؤ, وہاں جلیبی بن رہی ہوتی ہے. تو فرمایا کتنی ٹیڑھی ہوتی ہے جلیبی, کتنی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ مثال دی جاتی ہے کہ ماشاء اللہ آپ تو جلیبی کی طرح سیدھے. یہ تو زمانے کی مثال ہے. تو فرمایا کہ کیا ہے, جلیبی کتنی ٹیڑھی ہے. لیکن فرمایا کوئی آپ کے ہاتھ میں دے دے کہ ذرا جلیبی بنا کر کے دکھا دو, بنا سکو گے؟ تو فرمایا ایک جلیبی بغیر بنانے والا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں بن سکتی. تو اللہ کا نام لینا کس طریقے سے آ جائے گا. آئی لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت ہم نے اتنی دفعہ وظیفہ پڑھ لیا. فیروز بھائی ایک دن بیان کر رہے تھے ابھی کچھ عرصہ قبل, تو فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی ایک بیماری کا علاج, فرمایا میں نے کتنے لوگوں کو بتایا, کتنے لوگوں کو بتایا اور الحمدللہ سب کو فائدہ ہوا. فرمایا کہ ایک دن مجھے بھی وہ بیماری ہو گئی. فرمایا میں نے سوچا کہ اپنے دل کے اندر کہ جب میں سب کا علاج اسی نسخے سے کرتا ہوں تو اپنا علاج بھی کر لوں. فرمایا میں نے اپنا علاج شروع کر دیا. فرمایا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. فرمایا میں سوچتا رہا یا اللہ اسی نسخے سے میں کتنوں کا علاج کر چکا ہوں لیکن مجھے خود فائدہ نہیں ہو رہا. فرمایا ایک دن پھر میں دادا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ حضرت میرے اندر یہ عادت ہے, اس کے لیے دعا کر دیجیے. فرمایا جس وقت کا, فرمایا اس کے بعد علاج ہو گیا, وہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی. پھر سمجھ میں آیا کہ دوسرے کے لیے تو اپنی زبان فائدہ مند ہے لیکن اپنے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. اپنے حق میں اپنے شیخ سے رجوع کرو, بات وہی ہوگی, بات وہی ہوگی. لیکن کیا ہوگا؟ تاثیر تبدیل ہو جائے گی. بات وہی ہوگی لیکن تاثیر تبدیل ہو جائے گی. اپنا علاج خود مت کرو. ڈاکٹر بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے کیا اپنا علاج خود کرتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائی لے آؤ. اب اس سے کوئی یہ کہے کہ تو نے تو پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے, اپنا علاج خود کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے, ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. تو دوستو اپنا علاج انسان خود نہیں کر سکتا, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے. اسی لیے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پرپور رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, حکیم اختر اللہ کا راستہ یوں تو بہت آسان ہے, اللہ کا راستہ یوں تو بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. پھر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کیا ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کیا ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ پہلے کتنے شیخوں سے بیعت ہو چکے تھے, لیکن جب آخری شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے جو صرف حافظ تھے, جنجالہ کے رہنے والے تھے, حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میں صبح اٹھا تو عجیب دل پریشان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تو دیا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کے ہاتھ میں دیا ہے. اس شکل و صورت کا آدمی میں نے دیکھا نہیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے تو دونوں نے کیا فیصلہ کیا کہ جب بھی بیعت ہوں گے ایک ہی شخص سے بیعت ہوں گے, جب بھی بیعت ہوں گے ایک ہی شخص سے بیعت ہوں گے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ جھنجانہ کے اندر ایک دھوبیوں کا محلہ ہے, وہاں پر ایک میاں جی سے میاں جی صاحب رہتے ہیں جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. فرمایا چلو جا کر ان کی زیارت کراؤں. جب زیارت کے لیے گئے تو دیکھا یہ وہی شخص ہے جن کے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ دیا تھا. بس رونے لگے, وہی اپنا ہاتھ ہاتھ میں دے دیا, وہی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا, بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا کہ حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی رسیدی کرتے تھے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ علم کا پہاڑ تھے. حضرت حکیم حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص نے پوچھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ لوگ کیا لینے جاتے ہیں, عالم بھی نہیں ہے؟ فرمایا عالم تو نہیں ہے, اگر حاجی صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہوگا تو حاجی صاحب ہمارے پاس آئیں گے, لیکن اگر ہمیں اپنا دل صحیح چلانا ہے, اپنے دل کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں حاجی صاحب کے پاس جانا ہوگا. کیونکہ دل یہ کتاب سے صحیح نہیں ہوتا, یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے صحیح ہوتا ہے, اللہ والوں کی صحبتوں میں صحیح ہوتا ہے, اللہ اللہ کرنے میں صحیح ہوتا ہے, مجاہدات اختیار کرنے میں صحیح ہوتا ہے. اب ایک انسان کہے مجھے مجاہدہ کرنا ہی نہیں ہے, مجھے مجاہدات اختیار ہی نہیں کرنے, مجھے تو اللہ کے راستے میں کوئی مجاہدہ اٹھانا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے اللہ کا راستہ صحیح ہوگا؟ ایک کوئی زمانہ تھا کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی, پوری زندگی شیخ کے قدموں میں گزار دی, پھر اس کے بعد جا کر اللہ کی کیا معرفت حاصل ہوئی. ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دادا کو ڈانٹا کسی بات کے اوپر, اور بہت زیادہ ڈانٹا, یہاں تک کہ دادا رونے لگے تو حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہیں اس لیے ڈانٹا کہ آج تم اگر میری ڈانٹ برداشت کرو گے تو کل لوگ تمہاری ڈانٹ برداشت کریں گے، آج تم میری ڈانٹ برداشت کرو گے تو کل تمہاری لوگ ڈانٹ برداشت کریں گے، اور آج لوگ کس طرح برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ خود آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے لوگ ایک نظر دیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے آتے ہیں، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، کوئی فرانس سے آ رہا ہے، کس لیے؟ کہ ایک نظر دیکھ لے، حالانکہ دادا کا کوئی واز نہیں ہوتا، ہوتا ہے کوئی تقریر نہیں ہوتی، دس سال سے زبان بند ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہاں کہاں سے دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے بڑوں کی صحبت اختیار کی، وہاں مجاہدات اختیار کیے، اور جو مجاہدات اختیار کیے ہم ان مجاہدات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان مجاہدات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تب دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاش کھاتا ہے دل، تو اپنے دل کو دل بنانے کے لیے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ فدا کر دیا، 17 سال جوانی کے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پٹمل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزار دیے، پھر بھی خلافت نہیں ملے، اور نہ کبھی خلافت کی تمنا کی، آج لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم جائے جا کر کے بیٹھ ہو، اور بیٹھ ہونے کے بعد بس ہمیں خلافت مل جائے، خلافت نہیں دی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، خلافت کس سے ملی؟ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے، حضرت شاہ صاحب نے خلافت نہیں دی اس طرح کو، حالانکہ 17 سال رہے، اور فرمایا کہ میں جو مجاہدات میں نے حضرت کیا اٹھائے، یہاں تک کہ حضرت کے کان یہاں پہ بھرے گئے کہ حضرت نے دادا کو خانقاہ سے نکال دیا، اور فرمایا خانقاہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلے جمعے اس واقعے کو پورا کروں گا، ابھی پوری کر دوں، نکال دیا، فرمایا کہ میں باہر بیٹھ کر کے روتا رہتا تھا کہ اللہ میرے شیخ کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، اور فرمایا حضرت نے کتنی اجازت دی تھی کہ جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں آ کر کے تم بیٹھ کر میری مجلس سن سکتے ہو، اور فرمایا 3 مہینے کے بعد صرف سلام کرنے کی اجازت تھی، مجلس آنے کی اجازت نہیں تھی، 3 مہینے کے بعد، پھر فرمایا 3 مہینے کے بعد پھر مجلس کے اندر آنے کی اجازت ملی، آج اتنے ناز و نخرے کون برداشت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ارے بہت اللہ والے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، کیا ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا آپ نے ڈانٹا، کیوں ڈانٹا؟ بہت اللہ والے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، دوستو اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ملتی، اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کتنے ناز و نخرے برداشت کیے، کتنی محبت کی، کہ پانی لاتے تھے کئی میل دور جا کر کے حضرت کے لیے پانی لاتے تھے، اور شیخ بھی کیسے ملے تھے کہ حضرت شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پورپوری رحمت اللہ علیہ، دادا فرماتے کہ حضرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق کی وہ آگ بھری ہوئی تھی کہ فرمایا فضا کے اندر اللہ کا نام لکھتے رہتے تھے، فضا میں اللہ کا نام لکھتے رہتے تھے، اللہ نے وہ محبت اور وہ معرفت عطا فرمائی تھی، اور میں نے حضرت کی مسجد دیکھی جس کے اندر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پورپوری رحمت اللہ علیہ عبادت کرتے تھے، اس مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی انسان خود بخود رونا شروع ہو جاتا ہے، حضرت کی تجلیات، حضرت کے انوارات، حضرت نے جو اللہ اللہ کیا ہے وہ اللہ کے نام کی برکات، وہ آج بھی اس مسجد کے اندر موجود ہے، میں تو ایک دفعہ گیا، دادا نے تو 17 سال گزار دیے وہاں، لیکن کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ حضرت مجھے خلافت دے دیں، بھائی یہ تمنا کی حضرت مجھے اپنے آپ سے چپکا کر کے رکھے، کہیں مجھے آپ اپنے سے دور نہ کر دیں، تو اللہ والوں سے کیا تمنا رکھے کہ حضرت مجھے اپنے آپ سے چپکا کر کے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے میرے شیخ کے دل میں میرے لیے خدورت پیدا ہو جائے، جب حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس دادا جایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ میں یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر کے نکلے جامع مسجد فتح پوری دلی سے تو ایک کتے کے اوپر نظر پڑ گئی تو وہ کتا تمام دہلی کے کتوں کا سردار بن گیا. تو فرمایا کہ میں یہ دعا کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ میں انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, میرے شہر کی ایک نظر جو شاہ عبد القادر صاحب نے ایک کتے کے اوپر ڈالی تھی یا اللہ میرے ملک ناجیز کے اوپر بھی ویسی ایک نظر ڈلوا دیجئے جو شاہ عبد القادر صاحب نے ایک کتے کے اوپر ڈالی تھی. آج اس نظر کا کمال دیکھیے, اس نظر کا درجہ دیکھیے کہ زبان بند ہے, بول نہیں سکتے, ذوق اتنا ہے کہ سلام نہیں کر سکتے, لیکن لوگ کہاں کہاں سے پروانے آ رہے ہیں. جب دادا کی طبیعت تھی تو کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ یا اللہ اس کائنات کے اندر جتنے لوگوں کو مجھ سے استفادہ اور مجھ سے فائدہ ہونے والا ہو یا اللہ یا تو مجھے ان تک پہنچا دے یا مجھ کو ان تک پہنچا دے یا ان کو مجھ تک پہنچا دے, اور جس کو مجھ سے فائدہ نہ ہو رہا ہو یا اللہ اس کو جس سے فائدہ ہونا ہو اس کے پاس پہنچا دے. آج جن کو فائدہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا یہاں, جن کو فائدہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا. دوستوں یہ بیٹھنا بیکار نہیں ہے یہاں پر, یہ آنا جانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے, یہ آنا جانا ایک دن انشاءاللہ چارانہ ہوگا, اور جس دن چارانہ ہوگا اور اللہ کا تعلق آتا ہوگا پھر اس دن کا پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا. اللہ والے معمولی چیز نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبتوں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ چپکنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے اس طریقے سے اپنے شیخ سے چپک جاؤ جس طریقے سے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے چپکا ہوتا ہے, ماں سے چپکا ہوتا ہے. فرمائے اس طریقے سے چپک جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چپکنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری دنیا مل کر کے چھڑانا چاہے تو ہمیں نہ چھڑا سکے, اور اللہ تعالیٰ اپنی نسبت ہمیں اپنے مشائخ کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک پہنچائے, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ عطا فرمائے, میدان محشر میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے, اور قیامت میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے, اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے کان کا آپریشن ہے, میرا بھائی فرقان بول نہیں سکتا, دماغی توازن صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مکمل شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری اہلیہ ابو ظہبی میں شدید اذیتناک تکلیف میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے بھائی کے بیٹے اور ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری چار بیٹیوں کے نیک رشتوں کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مجھے میرے دادا کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ان کے ساتھ چپکنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ یہ نعمت لاجواب جو تو نے ہمیں عطا فرمائی اس کے قدر کی توفیق عطا فرما, ہمیں محروم نہ فرما ہمارے گناہوں سے, ہمیں بدبخت نہ فرما, ہمیں شقی نہ فرما, یا اللہ ہماری ثقافت کو ہماری سعادت سے تبدیل فرما, ہماری بدبختی کو نیک بختی سے تبدیل فرما, یا اللہ اپنے بزرگوں کے اپنے اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ
ہمیں نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے یا اللہ، تو ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتا ہے یا اللہ اس قابل ہمیں بنا لے یا اللہ، جب تو ہمیں اولیاء اللہ عطا فرمائے تو یا اللہ تو جو یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی تیرے ولی بن جائیں، لیکن یا اللہ ہمارے راستے کے اندر یہ نفس و شیطان جو حائل ہے یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جس طریقے سے تو ہمیں چاہتا ہے یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا جتنے حاضرین و حاضرات و غائبین و غائبات اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے یا اللہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ میرے دادا کے فیض سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہر ایک کو مستفید فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ اس وقت جو ملک پاکستان کے اندر یا اللہ یہودیوں کا جو غلبہ ہے یا اللہ اس غلبے کو توڑ دے، یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہماری حالت اس قابل نہیں، ہم ہزاروں گناہوں کے اندر مبتلا ہے یا اللہ، یہ ہماری اعمال ادب کا یہ نتیجہ ہے یا اللہ، لیکن اگر تو نے رحم نہ کیا تو یا اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، یہ کفر کی ذلت یا اللہ اس رسوائی کو ہمارے اوپر سے مٹا دے، یا اللہ اس رسوائی کو ہمارے اوپر سے مٹا دے، اور یا اللہ جو کفر کے خلاف برسر پیکار ہے یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، یا اللہ تو نے بدر و احد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی، یا اللہ پھر سے جبرائیل امین کو عطا نازل فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما، استقامت نصیب فرما، یا اللہ ان بدبخت حکمرانوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اولاً ان کو ہدایت عطا فرما، لیکن اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ انہوں نے جو ظلم کیا یا اللہ ان کے ظلم کی کشتی میں ان کو ڈبا دے، یا اللہ یہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کو قوت و غلبہ شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا اور نامراد فرما، یا اللہ ان خبیثوں کے سازشوں کے ساتھ آگ لگا، وہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما جو اسلام کے نام پر بنا، اس کو استحکام نصیب فرما، یہاں کی معیشت میں، زراعت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، دفاعی قوت میں برکت عطا فرما، یہاں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما، شریعت مطہرہ عطا فرما، شریعت مطہرہ کا نظام عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ میرے دادا کو، میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ مکمل صحت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظام فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.